Assalamualaikum warahmatullah. अजान दे दे, आगे से हट जाओ मेरे का अजान. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
پیشتے سے کہ خطبے کا اصل مضمون شروع کروں, ایک دو امور میں اصلاح کرنی چاہتا ہوں. بعض دفعہ دیر سے, بہت دیر سے پڑھی ہوئی کتب کا مضمون تو ذہن میں یاد رہتا ہے, لیکن اس کی سن اشاعت وغیرہ اور اس قسم کی ناموں کی تفاصیل میں بعض دفعہ غلطیاں لگ جاتی ہیں. تو خطبے کے بعد بعض دفعہ باہر سے کچھ احمدی دوست تصحیح کروا دیتے ہیں, اور بعض دفعہ مجھے خود خطبے کے بعد یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ غالباً یہ بات نہیں تھی, یہ تھی. اس پہلو سے دو باتوں میں تصحیح کرنی ضروری ہے. ایک تو بہت ہی اہم ہے, کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کے سال سے تعلق رکھتی ہے. میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 1905 میں یہ الہام ہوا کہ فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے, لیکن یہ 1901 کا الہام ہے. اور 1905 میں میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ انگریزی میں پہلی مرتبہ پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف زائن کتاب شائع ہوئی, جس میں فری میسن کے تسلط کا ایک منصوبہ ہے, یا فری میسن اس تسلط یہود کے تسلط کے منصوبے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو وہ 1905 میں رشین زبان میں باقاعدہ کتاب کی صورت میں شائع ہوئی تھی, ابھی انگریزی میں شائع نہیں ہوئی تھی. تو اس سے اور بھی زیادہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کو عظمت ملتی ہے اور عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ ابھی یہ کتاب روسی زبان میں آئی تھی, اور روس سے باہر کی دنیا کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ منصوبہ کیا ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے, یعنی 4 سال پہلے, 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً بتا دیا کہ کوئی دنیا میں یہود کے تسلط کا منصوبہ ہے جس میں فری میسنز نے اہم کردار ادا کرنا ہے, اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر اور تمہاری جماعت پر فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے. ایک اور غلطی اس میں تھی جو مجھے کسی نے توجہ تو نہیں دلائی, نہ میرے پاس وقت ملا ہے پورا وقت تحقیق کر سکوں, لیکن مجھے یہ غالب گمان خطبے کے بعد گزرا کہ وہ غلط کہہ گیا ہوں. ایک بیان میں نے ڈیزرائیلی کی طرف منسوب کیا تھا, خطبے کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ تو 19ویں صدی کے غالباً تیسرے حصے میں پہلے یہودی وزیر اعظم ہیں جو انگلستان میں وزیر اعظم کے منصب تک پہنچے تھے. تو ان کا وہ بیان ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ بیان دینے والا 20ویں صدی کے کسی حصے میں بیان دے رہا ہوگا, کیونکہ بیان دینے والا یہ کہتا ہے کہ یہود کہتے ہیں اس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, لیکن کتاب میں جو منصوبہ بیان ہوا ہے وہ منصوبہ اسی طرح کھلتا چلا جا رہا ہے جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب منصوبہ بنانے والوں کی نہ ہو, اور چونکہ وہ منصوبہ یہود کے مرضی کے مطابق بن رہا ہے اس لیے لازماً وہی ہوگا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر وہ نہیں تھے تو غالباً ہنری فورڈ تھے. ہنری فورڈ امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, اور فورڈ کمپنی کے وہ بانی مبانی ہیں, اور ان کی ساری دولت وفائے عامہ کے کاموں وغیرہ پر خرچ ہوئی, اور ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہودی دجل اور یہودی سازشوں کو بے نقاب کرنے پر گزرا, اور غالباً ایک فاؤنڈیشن بھی انہوں نے اس غرض سے قائم کی تھی. بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہے, اصل تبصرہ وہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے. اور آج اس کے بھی بہت مدت کے بعد, یعنی یہ بیان غالباً 1900 کے پہلے دو دہاکوں میں دیا گیا تھا, 20 کے قریب, اس کے بعد آج قریباً 70 سال گزر چکے ہیں, اور وہ منصوبہ بالکل اسی طرح جیسا کہ بیان کیا گیا تھا یا تحریر میں موجود ہے کھلتا چلا جا رہا ہے. اب جنگ کا جہاں تک تعلق ہے, میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اس جنگ کے پس منظر میں کیا کیا باتیں ہیں, کیوں ہو رہی ہے, اور جب تک ہم اس کو تفصیل سے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک فی الحقیقت نئی دنیا کا نقشہ بنانے کے اہل نہیں بن سکتے. ابھی تازہ صورت یہ ہے کہ امن کے قیام کی کوششیں یکدم تیز کر دی گئی ہیں, اور ان سے امریکہ کے دو مفادات وابستہ ہیں. جس طرح پہلے فضائی حملے کی مہم سے پہلے انہوں نے دنیا پر یہ اثر ڈالا کہ ہم تو بڑی معقول تجویز صدام حسین کے سامنے بار بار پیش کرتے ہیں, امن کے خواہاں ہیں, جنگ کے خواہاں نہیں, لیکن دیکھو یہ رد کرتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح اب دوسرے مرحلے میں جنگ داخل ہونے والی ہے جو بعض لحاظ سے ان اتحادیوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے, کیونکہ اگرچہ جس طرح کہ ان کو غیر معمولی مادی غلبہ حاصل ہے, یہ عراق کا زیادہ یوں نقصان کر سکتے ہیں, مگر ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوگا. بس اس مرحلے پر انہوں نے بین ہی اسی مہم کا دوبارہ آغاز کیا جس سے دو فوائد حاصل کرنے تھے. اول یہ کہ اگر اس مرحلے پر صدام حسین اپنے نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے خوف کھا جائیں اور عراق کی رائے عامہ ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور وہ کہیں کہ کافی ہلاکت ہو گئی ہے, بس کرو, اب مان جاؤ, اتنی سی بات ہے کہ کویت خالی کرنا ہے, تو اس سے جو عراق کی طاقت کو پارا پارا کرنے والا مقصد تھا وہ بھی حل ہو چکا اور کویت بھی خالی کروا لیا گیا اور وہ امریکن جانیں بھی بچا لی گئیں جن کا سب سے زیادہ ان کو خطرہ ہے. اور اس مرحلے پر بار بار کویت پیغامبر بھجوائے گئے, خواہ وہ پاکستان کے پیغامبر تھے یا بغداد کی طرف, اور بغداد کی طرف پیغام دینے کے لیے دوسرے ممالک کی طرف پیغامبر بھجوائے گئے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسئلے کو صرف اس شکل میں پیش کریں کہ کویت خالی کرنے کی بات ہے, ساری جنگ ختم ہو جائے گی اور سارا جھگڑا طے ہو جائے گا, اس لیے اتنی سی بات کے اوپر زیادہ نہ کرو, کافی نقصان اٹھا بیٹھے ہو. لیکن اصل واقعہ یہ نہیں ہے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ خطبے میں بیان کیا تھا, یہ بالکل ایک جھوٹ اور دجل ہے. صدام حسین نے کبھی بھی کویت خالی کرنے سے انکار نہیں کیا. صدام حسین ہمیشہ یہ موقف لیتے رہے ہیں کہ کویت پر میرا حملہ جارحانہ ہے, لیکن اسی قسم کے جارحانہ حملے پہلے اسرائیل کی طرف سے مسلمان ممالک پر ہو چکے ہیں اور ان کا قبضہ موجود ہے اسی طرح, باوجود اس کے کہ یونائٹڈ نیشنز اور سیکیورٹی کونسلز نے بار بار ریزولوشنز کے ذریعے اسرائیل کا قبضہ ناجائز قرار دیا ہے. تو اگر تم واقعی صلح چاہتے ہو تو اس بات پر گفت و شنید ہونی چاہیے, صرف کویت کا مسئلہ نہیں ہے, دونوں کو اکٹھا دیکھو تاکہ کویت بھی خالی ہو اور دوسرے مقبوضہ علاقے بھی خالی ہوں اور یہ مسئلہ جو بڑی دیر سے ایک ظلم کا موجب بنا ہوا یہ کٹے ایک طرف سے. اس کو امریکہ اس شدت سے رد کرتا رہا ہے کہ جتنے بھی پیغامبر عراق کی طرف جاتے رہے یا دوسرے ممالک کی طرف تاکہ وہ عراق پر زور ڈالیں, ان کو یہ سختی سے ہدایت رہی ہے, یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو یار کو بھی یہی ہدایت تھی کہ تم نے گفت و شنید نہیں کرنی اس مسئلے پر, ان دونوں مسائل کو یعنی فلسطین کے مسئلے کو اور کویت کے مسئلے کو اکٹھا ایک میز پر زیر بحث ہی نہیں لانا, کیونکہ اگر وہ زیر بحث لے آئیں تو اس سے امریکہ کا دجل کھل جاتا ہے اور وہ عرب مسلمان ممالک جو اس وقت امریکہ کے ساتھ ہیں ان کے لیے بڑی سخت نفسیاتی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. امریکہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں, وہ خالی نہیں کرے گا اور تم خالی کرو, یہ ایک ایسی کھلی کھلی دھاندلی اور زیادتی ہے کہ مسلمان ممالک حکومتوں کے لیے بڑا مشکل بن جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے ساتھ کو قائم رکھیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ جس وجہ سے وہ ساتھ ہے وہ جگہ وجہ ابھی رہے گی, لیکن اس کی بعد میں بات کروں گا. آج جو تازہ خبر آئی ہے, صدر صدام حسین نے جس طرح پہلے عقل اور حکمت عملی میں بار بار ان کو مات دی ہے, ایک اور مات دے دی ہے, اور وہ اس طرح کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کروانے میں اس نے روس سے مدد مانگی اور دوسرے بعض ملکوں سے, چنانچہ یہ وہ مان گئے چنانچہ جو مسئلہ وہ میز پر لانا نہیں چاہتے تھے اب وہ سیکیورٹی کونسل کی میز پر آ گیا ہے. اور صدام حسین نے کہا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے, ہم کویت خالی کرنے کے لیے تیار ہیں. سیکیورٹی کونسل ان سب مسائل کو اکٹھا دیکھے اور پہلے یہ سمجھائے ہمیں کہ ریزولوشن 242 پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا, جو سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے جس میں کلیتاً سارا الزام سارا اتہام یہود پر ہے اور یہ جرم ثابت کیا گیا ہے کہ انہوں نے جارحانہ جنگ کی تھی اور اذرائع ستم وہ علاقے ہتھیائے ہیں. تو اس مرحلے پر اس وقت جنگ داخل ہوئی ہے. جہاں تک ذمہ داریوں کی تعین کا تعلق ہے, ہم کسی ایک پارٹی کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. یہ مضمون چونکہ کافی لمبا ہے, مجھے ابھی اور وقت لگے گا اس کو سمجھانے میں, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ تو اللہ بہتر جانتا ہے کب کس حالت میں ختم ہو, لیکن جنگ کے ساتھ مسائل ختم نہیں ہوں گے, مسائل بڑھیں گے. اور اس جنگ کے نتیجے میں پہلی بات جو ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا مضمون دکھائی دے رہا ہے کہ اس نہ صرف مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے مسائل زمین نے اگل دیے ہیں, بلکہ ساری دنیا میں جو ملتے جلتے مسائل ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں اور دنیا کے نظر کے سامنے آ رہے ہیں. نئی دنیا کا نقشہ کیا ہوگا, اس میں بڑی چھوٹی قوموں کے تعلقات کیا ہوں گے, یونائٹڈ نیشنز کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا, وہ کردار ادا کر بھی سکتی ہے کہ نہیں, یہ سارے مسائل اور بھی اس سے متعلق مسائل دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. تیل کی دولت پر کس کو تسلط ہے, کس طرح اس کا استعمال ہونا چاہیے. تو چاہے جنگ ہو یا نہ ہو, ختم ہو یا جاری رہے, میرا مضمون بہرحال جاری رہے گا کیونکہ اس کا تعلق لمبے عالمی مسائل سے ہے. جہاں تک جنگ کی ذمہ داری کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں صدام حسین صاحب پر لازماً اتنی ذمہ داری ضرور ہے کہ انہوں نے کویت پر حملہ کیا اور اس حملے میں بہت جلدی کی, اور اس کے نتیجے میں اپنی ساکھ کو بھی اور عراق کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا. اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ دشمن کے جال میں پھنسے, کیونکہ اب جب کہ اس مسئلے پر بحثیں اٹھ رہی ہیں کہ کون ذمہ دار ہے, تو بعض امریکہ کے صاحب علم دانشور اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے, صاحب علم لوگوں نے یہ کھل کے اعتراف کیا ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے. بس امریکہ نے جو شرارت کی یہ اس شرارت میں پھنس گیا, یہ بہت بڑا ایک جرم ہے, اس لحاظ سے یہ بھی ذمہ دار ہے. امریکہ کے جو کردار کا جہاں تک تعلق ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیمز ایکنز کا بیان وہ لکھتے ہیں کہ جو موجودہ امریکی سفیر ہیں, ایک خاتون ہیں گلاسپی غالباً ان کا کچھ اپریل گلاسپی نام ہے ان کا, مجھے کامل یقین ہے کہ امریکہ نے گلاسپی کے ذریعے صدام حسین کو کویت پر حملے کرنے کے لیے انگیخت کیا اور یقین دلایا کہ یہ تمہارا اندرونی معاملہ ہوگا, ہم اس میں دخل نہیں دیں گے. جنرل مائیکل ڈوگن کا بیان ہے کہ جہاں تک امریکہ کی, یہ جنرل مائیکل ڈوگل ان کی چیف آف ایئر سٹاف تھے جن کو فارغ کر دیا گیا ہے, اور کس جرم میں فارغ کر دیا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بعض جرنلسٹ سے کیسے سوال جو آپ کے دوران ان کو بتایا کہ امریکہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ صدر صدام حسین اور ان کے ساتھی, ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کو سب کے سر قلم کیے جائیں اور ان پر حملہ کر کے اس قصے کو، اس قضیے کو نپٹایا جائے، اور ایئر فورس اس مقصد کے لیے تیار ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان دے دیا کہ یہ تجویز اسرائیل کی طرف سے آئی تھی۔ اب اتنے بڑے عہدیدار جو چیف آف اسٹاف ہیں، ان کا یہ بیان ایک معنی رکھتا ہے، یہ کسی غیر متعلق مبصر کا بیان نہیں ہے، کہ دراصل صدر صدام پر ایک قاتلانہ حملہ کروانے کا منصوبہ تھا، اور ان کے خاندان پر اور دوسرے بڑے لوگوں پر، اور اس ذریعے سے وہ مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے متعلق امریکہ نے بہت سخت رد عمل دکھایا، لیکن کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے اس بیان کے خلاف۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے صدر قذافی پر ایسا ہی حملہ کروا چکے تھے، اور سب دنیا جانتی ہے امریکی قانون صدر کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر ملک میں قتل کروائے، اگرچہ قتل کرواتے رہتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے کورٹ آپریشن رکھا ہوا ہے، یعنی مخفی کاروائیاں۔ مگر جب مخفی کاروائی ظاہر ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، اس لیے یہاں یہ جرم بن چکا ہے، اور امریکہ لازماً اس میں سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ تیسری بات، اقوام متحدہ کے نام پر یہ کاروائی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ملک خریدے گئے ہیں، بہت سے ملکوں پر سیاسی دباؤ ڈالا گیا ہے، بہت سے ممالک کو آئندہ کی لالچیں دی گئی ہیں، اور ہے یہ سارا امریکن کھیل۔ اس بارے میں صدر صدام ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ اس کو نام یونائٹڈ نیشن رکھنا ہے، تمسخر ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ، عملاً اقوام متحدہ نہیں ہے بلکہ امریکہ ہے۔ لیکن حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ کہ امریکہ کے سیکرٹری جنرل، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل جب گفت و شنید کے لیے صدام حسین کے پاس گئے، تو انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ تو ساری کاروائی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے امریکن کاروائی ہے، اس کا نام یونائٹڈ نیشن رکھنا ہی غلط ہے۔ تو ڈوکویا نے کہا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں آپ سے 100% متفق ہوں، بالکل یہی ہوا ہے، لیکن جہاں تک رسمی پوزیشن لینے کا تعلق ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کا اقرار کر سکوں۔ اس کو امریکہ نے چھپانے کی کوشش کی اس بیان کو، کیونکہ جب انہوں نے واپس جا کے رپورٹ پیش کی تو اس رپورٹ میں یہ اور ایسی اور باتیں، بعض اعترافات شامل تھے، لیکن صدر صدام حسین نے اس کو پبلسائز کر دیا ہے، کھول دیا ہے، اور انگلستان کے بعض اخباروں میں چھپ چکی ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ تو اول ذمہ داری اس جنگ کی امریکہ پر عائد ہوتی ہے، اگرچہ صدام کو استعمال کیا گیا ہے، اور صدام کی جہاں تک ذمہ داری ہے اس میں بعض ایسی وجوہات ہیں جن کے پیش نظر ہم اسے کسی حد تک مجبور بھی قرار کر دے سکتے ہیں۔ اتحادیوں کی ذمہ داری ظاہر ہے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اتحادیوں نے اپنے مقاصد کی خاطر یہ کام کیا ہے، اور تمام اتحادیوں کے کچھ ذاتی مقاصد اور منفعتیں تھیں جو اس کے ساتھ وابستہ تھیں۔ اسرائیل کی ذمہ داری یہ ہے کہ سارا منصوبہ اسرائیل کا ہے، جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، اور اسرائیل کی اس سے بڑی چال دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ ایک بڑھتی ہوئی مسلمان طاقت کو، جو اس کے لیے حقیقی خطرہ بن سکتی تھی لڑائی کے دوران، اس طرح برباد کرا دے کہ روپیہ یا مسلمان حکومتوں کا استعمال ہو یا بعض اور اتحادیوں کا، اور سپاہی امریکنوں اور انگریزوں کے اور عربوں کے استعمال ہو، اور مقصد اسرائیل کا حاصل ہو، اور ضمناً اس کو کچھ اور علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے بہانہ بھی مل جائے، اور $9 بلین منافع کے بھی ہاتھ آ جائیں، اور یہ حق بھی رہے کہ جب چاہوں میں مرے مٹے، اگر خدا نہ خواستہ اگر عراق کا یہ حال ہو جائے، تو مرے مٹے عراق پر اپنی مزید انتقامی کاروائی پوری کروں۔ تو سب سے بڑا جرم کا فائدہ اسرائیل کو پہنچا ہے، اور سب سے زیادہ اس میں وہ ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز بھی ذمہ دار ہیں، جب پاکستان میں اسمبلیوں میں ممبران کی خرید فروخت شروع ہوئی تھی تو اس وقت یہ اصطلاح سامنے آئی تھی کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. ہارس ٹریڈنگ تو تھی لیکن یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے نقطہ. ہارس ٹریڈنگ کا یعنی ممبران اسمبلی کو خریدنا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, یہ اس کا نقطہ آغاز کیا, کہاں سے یہ خیال آیا. اب پتہ چلا ہے کہ یہ امریکہ کا ہی ہے خیال, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ خریدنے میں انہوں نے بڑی کھلی کھلی ہارس ٹریڈنگ کی ہے. اس لیے یونائٹڈ نیشن اگر ایسا ادارہ بن چکا ہے جسے دولت مند قومیں اپنے دولت کے برتے پر خرید سکیں تو نہ صرف یہ ایک بہت بڑا بھیانک جرم ہے بلکہ ایک خودکشی ہے اور اس ادارے کا اعتماد ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ تاریخی پس منظر ہیں, ان کو آپ کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. حکومت برطانیہ میں بتاتا ہوں ایک منٹ, حکومت برطانیہ کا کردار اور یہودی سازش جو اسرائیل کے قیام کے لیے کی گئی تھی, اس کی تفاصیل میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر تھیوڈور ہرزل نے 1897 میں یہ منصوبہ بنایا تھا اور انگلستان اس منصوبے کے تحت بہت سے یہود سائنسدان اور دانشوروں کو مغربی طاقتوں میں نفوذ پیدا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا. ان میں ایک کیمسٹ تھے جن کا نام ہے ویزمن, پڑھا جاتا ویزمن بھی شاید میں نے پڑھا تھا لیکن میں نے چیک کیا ہے پروننسیشن جرمن ہے ویٹسمن, WEIZMAMM. یہ کیمسٹری کے بہت بڑے ماہر تھے, پولینڈ کے باشندے ہیں, جرمنی میں تعلیم حاصل کی اور انگلستان پچھلی جنگ عظیم سے پہلے آ گئے اور یہاں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے صاحب اثر لوگوں سے رابطے کیے اور سب سے زیادہ ان کا اثر بیلفور, اس کا صحیح پرونسیشن بھی بیلفر ہے انگریزی میں, وہ میں پہلے متردد تھا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو مسٹر بیلفر جو لوائڈ جارج کی حکومت میں 1516-17-18 اس زمانے میں فارن منسٹر رہے ہیں, ان پر انہوں نے سب سے زیادہ نفوذ کیا. اور سب سے زیادہ سخت جد و جہد اسرائیل کے قیام کے لیے مسٹر بیلفر نے کی ہے. بس برطانیہ بھی اس میں اس مسئلے میں اس موجودہ جنگ میں باقاعدہ ایک ذمہ دار قوم کے طور پر شمار ہوگا, کیونکہ یہ مسئلہ فی ذات ہی بالکل ناجائز اور کچھ مسئلہ بننے کا حق ہی نہیں رکھتا. کسی کے ملک میں جا کر کسی اور قوم کو ٹھونس دو وہاں اور ان کی مرضی کے خلاف اور پھر اپنے خود مینڈیٹس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے, اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ظلم پر ظلم کرتے چلے جاؤ, اس کے لیے تو کوئی جواز کسی قسم کا نہیں ہے. چونکہ سب سے بڑا کردار انگریزی قوم نے اس میں دکھایا, اس لیے انگریزی قوم ہمیشہ اس ذمہ داری میں شریک رہے گی. لیکن ضمناً میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ انگریزی قوم ساری کی ساری شروع میں اس کاروائی میں شریک نہیں تھی. یہ جو میں نے پیچھے حوالے وغیرہ اقتباسات وغیرہ کا ذکر کیا ہے ان کے اصل حوالے میرے پاس لکھے ہوئے سب موجود ہیں, یہ میں اس لیے پڑھ کے نہیں سنا رہا تھا کہ وقت بچے, لیکن جب خطبہ چھپے گا تو اس میں انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ دے دوں گا حوالے, یا کیسٹ کے ساتھ بھی یہ بیان کیے جا سکتے ہیں بعد بھی کسی اور کی طرف سے. وہ جو جد و جہد ہے 1917 سے لے کر 1918-1920 تک کی انگلستان میں, اس جد و جہد کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی بہت بڑی غفلت کا ثبوت دیا ہے، جبکہ یہود ہر طرف سازشوں کا جال پھیلا رہے تھے، صاحب اثر لوگوں پر اثر انداز ہو رہے تھے، مسلمان اس مسئلے سے غافل تھے۔ چنانچہ لارڈ کرزن، جو بالفر کے بعد وزیر خارجہ بنے اور جنہوں نے مسلمانوں کی حمایت کی ہے بڑے زور کے ساتھ، انہوں نے بہت ہی حیرت انگیز باتوں کا انکشاف کیا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یک طرفہ جہود لگے ہوئے ہیں، سازشوں کا جال پھیلا رہے ہیں اور پوری کوششیں کر رہے ہیں، اور عرب یوں لگتا ہے کہ جیسے چابی کے سوراخ سے، پیپ ہول سے باہر سے صرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کو اجازت ہی نہیں دی جا رہی کہ وہ داخل ہوں، یا ان کو خود ہوش نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہنا کہ ساری قوم اس منصوبے میں شامل تھی، یہ درست نہیں ہے۔ لارڈ کرزن نے بڑی شدت سے مخالفت کی، وہ اس نقطے کے، اس اسرائیل کے قیام کی غرض و غایت کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بار بار مجھ پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ میں اسرائیل کا تاریخی تعلق فلسطین کی زمین سے قبول کر لوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ بہت گہری سازش ہے، بہت خطرناک سازش ہے، بہت لمبا اثر دکھانے والی سازش ہے۔ ایک دفعہ اگر میں نے اس کو تسلیم کر لیا تو یہود کو روکنے کے لیے اور پابند رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا۔ اپنی ساری پرانی تاریخ دہرا کر کہیں گے، ہم نے وہاں یہ کیا تھا اس لیے آج ہمیں یہ حق ہے، ہم نے فلاں زمانے میں یہ کیا تھا اس لیے آج ہمیں یہ حق ہے۔ چنانچہ آخر تک وہ ایڈمنٹ رہے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، مگر لوئڈ جارج کی کیبنٹ اندر اندر یہود کے بعض مخفی منصوبوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہود کے نفوذ کی، یہود کے دائرہ اثر میں منتقل ہوتی رہی، اور بالآخر انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ پاس کروا لیا مسئلہ کہ یہود کو فلسطین میں اس بنا پر دوبارہ قائم کیا جائے کہ ایک ہسٹوریکل کنیکشن ہے۔ وہ پہلا فریز جس پر بڑی سختی سے لارڈ کرزن نے اعتراض کیا تھا، اس کو چلاکی سے بدل کر صرف یہ کر دیا گیا کہ ہسٹوریکل کنیکشن ہے، اور اس کے علاوہ جو تحریر ہے وہ آپ، میں اس وقت پڑھ کے نہیں سنا سکتا، لیکن آپ جب پڑھیں گے تو حیران ہوں گے کہ بہت ہی شاطرانہ زبان استعمال کی گئی ہے تاکہ یہود کے سارے مقاصد اس سے پورے ہو جائیں۔ اگلا حصہ جب یہ ہاؤس آف لارڈز میں پیش ہوا تو برٹش ہاؤس آف لارڈز کو یقیناً ہمیں یہ حق دینا چاہیے کہ انہوں نے پورے انصاف کا مظاہرہ کیا، اور انصاف کے علاوہ ایک بہت سخت تنبیہ کی خود اپنی قوم کو کہ تم ایسی حرکت نہ کرو، ورنہ یہ بہت ہی خطرناک ظلم ہوگا جس کے دور دور تک اور بہت دیر تک اثرات جاری رہیں گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کبھی یہ بد اثر ختم ہو بھی سکیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ ہاؤس آف لارڈ نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور بعد میں ہاؤس آف کامنز میں اس کو دوبارہ پیش کر کے پاس کروایا گیا۔ وہ ہاؤس آف لارڈز میں ایک ممبر تھے لارڈ سیڈنم، انہوں نے بیلفر کا جواب دیتے ہوئے کہا، دی ہارم ڈن بائی ڈمپنگ ڈاؤن این ایلین پاپولیشن اپون این عرب کنٹری، عربز آل اراؤنڈ ان دی ہنٹر لینڈ may never be remedied. What we have done is by concessions not to the Jewish people but to a Zionist extreme section to start a running saw in the east, and no one can tell how far that saw will extend. Kehte hain ki ye hargiz aisa na karo, ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اجنبی لوگوں کو عربوں کے دل میں مسلط کر دیں، ایسے علاقے میں جہاں ارد گرد چاروں طرف عرب آبادیاں ہی ہیں، اور اگر ایسا تم کرو گے تو عملاً وہاں ایک ایسا ناسور پیدا کر دو گے جس ناسور کی جڑوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں کہاں پھیلیں گی اور کتنی کتنی دور جائیں گی. پس انگریزی قوم میں انصاف اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے, چنانچہ آج بھی ان کے بڑے بڑے دانشور اس مسئلے پر بڑی جرت کے ساتھ اپنے دیانتدانہ رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, سازشیں بہت گہری ہیں اور بہت حد تک یہ یہودی چنگل میں آ چکے ہیں. اس زمانے میں, آج امریکہ ذمہ دار ہے, لیکن اس زمانے میں امریکہ میں بھی انصاف تھا. چنانچہ صدر وڈرو ولسن نے 1918 میں جو اصول پیش کیے, اس میں انہوں نے یہ اصول پیش کیا تھا کہ امریکہ اس اصول کو ہمیشہ سربلند رکھے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہونے دے گا کہ جس علاقے کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے, اس علاقے کی اکثریت کا اول حق ہے کہ وہ اپنی تقدیر کے فیصلے میں شامل ہو. اگر وہ نہیں مانتے تو کسی کا دنیا میں حق نہیں ہے کہ وہاں اس پہ وہ فیصلے کو ٹھوسا جائے. اس وقت امریکہ کی یہ حالت تھی. چنانچہ ایک کنگ کرین کمیشن انہوں نے 1919 میں بھجوایا. اس کنگ کرین کمیشن نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بہت ہی منصفانہ رپورٹ پیش کی اور اس میں لکھا کہ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ بہت بڑی طاقت کے استعمال اور بہت بڑے خون خرابے کے بغیر یہ اسرائیل کو وہاں نافذ نہیں کیا جا سکتا. اور کیوں ایسا کیا جائے؟ کیا اس لیے کہ 2000 سال پہلے یہ لوگ یہاں آباد تھے؟ وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ دلیل تسلیم کر لی جائے تو دنیا سے پھر عقل انصاف سب کچھ مٹ جائے گا. یہ دلیل ایسی لغو ہے کہ اس کو زیر غور ہی نہیں لانا چاہیے. کجا وہ زمانہ اور کجا یہ زمانہ کہ مکمل امریکی طاقت پوری کی پوری یہود کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کی طرح کھیل رہی ہے. نہ کوئی انصاف, نہ کوئی عقل, نہ کوئی اخلاقی قدریں, کچھ بھی باقی نہیں رہا. تو مسلمانوں کا قصور اس میں یہ ہے کہ ان کو اپنے مفاد کے لیے بیدار مغزی کے ساتھ حالات کا جائزہ لینا چاہیے تھا, اور ان حالات میں جس طرح یہ اپنا یہود اپنا اثر بڑھا رہے تھے, ان کو بھی اپنے اثر نفوذ کو استعمال کرنا چاہیے تھا. مگر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کے بعد ان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہی نہیں رہی. ساری امت مسلمہ کے مسائل پر غور کریں اور ان کو ایک زندہ جسم کے طور پر ایک دماغ اور ایک دل سے منسلک رکھ کر آگے چلائے. برٹش سنڈے, ان برٹن دا سنڈے ٹائمز 12 August, which has called for war since day one of the crisis, has been equally frank. جہاں تک ریزنز کا تعلق ہے کہ مقاصد کیا ہیں, کیوں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, اس کے متعلق یہ سوشلسٹ اسٹینڈرڈ اپنی 1990 کی اشاعت میں رقم تراز ہے کہ سنڈے ٹائمز نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مقاصد خود غرضانہ ہے. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ دی ریزن وائی وی ول شارٹلی ہیو ٹو گو ٹو وار ود عراق از ناٹ ٹو فری کویت. کہتے بالکل جھوٹ ہے, کویت شویت کا جو بہانہ ہے کہ اس کو آزادی کی خاطر ہم مرے جا رہے ہیں, یہ سب بالکل بکواس ہے. دو دیٹ از ٹو بی ڈیزائرڈ, ہاں ہو جائے تو بڑا اچھا ہے, کیوں نہیں. دو دیٹ از ٹو بی ڈیزائرڈ اور ٹو ڈیفینڈ سعودی عربیا, دو دیٹ از امپورٹنٹ. نہ ہی ہم اس غرض سے گئے ہیں وہاں یا جا رہے ہیں کہ سعودی عرب کی حفاظت کریں, اگرچہ یہ بھی ایک اہم بات ہے. اٹ از بیکاز پریزیڈنٹ صدام از اے مینس ٹو وائٹل ویسٹرن انٹرسٹ ان دا گلف ابو آل دا فری فلو آف آئل ایٹ مارکیٹ پرائسز وچ از اسینشل ٹو دا ویسٹرن ٹو دا ویسٹ پراسپیرٹی. در حقیقت مغرب کے ان تیل کے چشموں پر جو خلیج میں بہتے ہیں حقوق ہیں, اور ہم ان حقوق کی حفاظت کی خاطر جا رہے ہیں, اور یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ صدام حسین ان کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے کھیلے. لیکن در حقیقت یہ پورا اعتراف نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ ان مقاصد میں اسرائیل کو عراق کے خطرے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا اور اسرائیل پر سے یہ تھریٹ, یہ دھمکی دور کر دینا ہمیشہ کے لیے کہ کوئی مسلمان ملک اس کو چیلنج کر سکتا ہے, یہ ایک سب سے بڑا مقصد تھا. اور اگر اور ویسے اس مقصد کا تیل کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے, کیونکہ اسرائیل کے قیام کی غرض میں ایک غرض یہ بھی شامل تھی کہ مسلمان ممالک کے اوپر ایک پہرے دار بٹھا دیا جائے جو جب بھی ضرورت پڑے ان کی گوشمالی کر سکے. جب وہ مسلمان ممالک بات نہ مانے تو پھر ان کو سبق سکھانے والا ایک نمائندہ موجود رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ کے نفع و نقصان کا اب تک کا خلاصہ کیا ہے. کل خرچ اب تک 89.5 بلین ڈالر ہو چکا ہے. اس میں سے 30 بلین ڈالر فی یوم 1 بلین ڈالر کے حساب سے خرچ ہو رہا ہے. آج 30 دن ہو چکے ہیں اور 9 بلین بتایا جاتا ہے کہ جنگ سے پہلے امریکہ کا خرچ ہو چکا تھا, 2 بلین جنگ سے پہلے انگریزوں کا خرچ ہو چکا تھا. ان کا جو روز خرچ ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی شمار معین معلوم نہیں ہوا, وہ اس کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ دوسرے ملک ممالک کو خریدنے پر جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ بھی جنگ کے اخراجات میں شامل ہے. مصر کو 21 بلین قرضے معاف کیے گئے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملت اسلامیہ کے مفاد کی کتنی قیمت کے مفاد بیچنے کے لیے کتنی قیمت وصول کی ہے. اسرائیل کو 13 ملین اب تک اس شاباش اس غیر معمولی صبر دکھانے کے نتیجے میں انعام کے طور پر دیا اور شاباش کے طور پر دیا گیا ہے کہ تمہارے چند سو جو زخمی ہوئے ہیں اسکٹ کے, ان کے نتیجے میں تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم فوری انتقام نہیں لیں گے, اور جب تم سب کچھ اپنا کر بیٹھو گے, اپنے عراق کو پارا پارا کر دو گے, پھر ہم آئیں گے کسی دن اور اپنی مرضی سے دل کھول کر انتقام لیں گے. یہ اتنا حیرت انگیز صبر کا مظاہرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم تمہیں اور باتوں کے علاوہ جنگی ہتھیار بھی بہت دیے گئے. 13 ملین ڈالر, 13 بلین, ملین نہیں 13 بلین ڈالر تحفہ دیتے ہیں. روس کے متعلق العربیہ یا العرب ہے اخبار, اس نے بیان دیا ہے, انگلستان سے شائع ہوتا ہے, کہ 3 بلین روس کو سعودی عرب نے دیا ہے اور 1 بلین کویت نے دیا ہے. متفرق اس کے علاوہ ہیں ترکی اور شام پر کچھ اخراجات انہوں نے کیے ہیں, کچھ آئندہ ان کے ساتھ جنگ کے بعد کے وعدے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہو سکا. اس کے یہ خرچ کے علاوہ جو ہولناک تباہی ہوئی ہے کویت اور عراق میں, جائیدادوں کی تباہی, اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے, مبصرین نے جو جائزے لیے ہیں, 50 بلین ڈالر صرف کویت کو دو اثر نو تعمیر کرنے پر لگے گا. اور یہ اندازہ آج سے 5-7 دن پہلے کا ہے, اور اندازہ لگانے والوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ عراق پر اس سے کم 10 گنا زیادہ خرچ ہوگا, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ 500 بلین ڈالر عراق کو اپنے آپ کو بحال کرنے کے لیے درکار ہوگا. تو جنگ کے جو جنگ پر جو اخراجات ہو رہے ہیں یا رشوت پر ہو رہے ہیں, ان کے علاوہ یہ اخراجات غیر معمولی طور پر زیادہ ہیں. اس کے علاوہ جو جانوں کی تلفی ہوئی ہے اور کثرت کے ساتھ بنی نوع انسان کو تکلیف پہنچی ہے, وہ سب اس کے سوا ہے. تیسری دنیا کو جو نقصان اقتصادی پہنچا ہے وہ بھی سرے دست 200 بلین کا اندازہ لگایا گیا ہے, جو مبصرین کہتے ہیں کہ آگے زیادہ ہوگا, کم نہیں ہوگا. یعنی اب تک 200 بلین کا نقصان تیسری دنیا کے ملک, غریب ملکوں کو ہو چکا ہے. اب یہ جو حصہ ہے اس سلسلے میں ایک نقصان فضا میں آلودگی کا نقصان ہے اور سمندر میں آلودگی کا نقصان ہے. جو سمندر میں آلودگی شروع ہوئی تو ایک امریکن جرنیل نے اعتراف کیا کہ اور فخر سے اعتراف کیا کہ ہم نے تیل کے چشموں پر کامیابی سے ہٹ کیا ہے اور تیل بہنا شروع ہو گیا ہے. اور دوسرے دن یہ ساری کہانی بدل گئی اور کثرت سے پھر بار بار عراق پر الزام لگا کر عراق کو متہم کیا گیا کہ یہ ایسا ظالم قوم ہے کہ وہ پرندوں تک کو نہیں چھوڑا ہے انہوں نے ظلم میں, اور وہ جو کوٹس اور کمرون اور کچھ اور مرغابیوں قسم کے جانور بعض تو ایسے تھے جو بار بار وہی دکھاتے تھے تیل میں ڈوبے ہوئے, اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ اس سے ان لوگوں کی صفاقی صدام حسین کی ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنا چھوٹے چھوٹے جانوروں تک کو بھی اپنے ظلم سے الگ نہیں رہنے دیے, باہر نہیں رکھا. اس نقصان کے مقابل پر جس سے یہ اپنی انسانی ہمدردی اور زندگی سے ہمدردی ثابت کرتے ہیں دنیا پر, ان کا دنیا کی تکلیفوں سے متعلق جو رویہ ہے وہ میں آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ سب دجل ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ دجال میں اس زمانے کی ساری تاریخ اپنی تمام تفاصیل سے بیان فرما دی. ایسا خوفناک دجل ہے کہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ سال ہا سال سے افریقہ بھوک کا شکار ہے اور لکھو کھا کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچے, عورتیں, بوڑھے مرد, جوان سب پنجر بن بن کر دکھ اٹھا اٹھا کر مرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں. اب جنگی اخراجات کا آپ نے اندازہ سن لیا ہے, 550 اس کی تعمیر نو پر خرچ اور اس سے پہلے 100 بلین کے قریب دوسرے اخراجات اور 200 بلین دنیا کے نقصانات, تو یہ ساری بات مل کر بالآخر 1000 بلین کا نسخہ ہے. اس کے مقابل پر آج 25 ملین افریقن بھوک کے نتیجے میں مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور یہ یونائٹڈ نیشنز کا تخمینہ ہے. ایک اگر افریقن کو روزانہ خوراک مہیا کرنے پر $2 خرچ آئیں تو 25 ملین افریقن کی کو ایک سال کے لیے بھوک سے بچانے کے لیے صرف تقریباً $1.5 بلین چاہیے, 1,66,00,000 کچھ چاہیے. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو 25 ملین انسانوں پر رحم نہیں کھاتے, جو عراق کے 16 ملین انسانوں پر دولت کے پہاڑ خرچ کر کے موت برسا رہے ہیں, ان کو ہمدردی ہے تو 2 مرغابیوں سے, اور شور مچایا ہوا ہے کہ چند مرغابیاں مر جائیں گی. محض جھوٹ, محض فساد, انسانی ہمدردی کا کوئی شائبہ بھی ان کے اندر ہوتا تو پہلے انسانی جانوں کی قدر کرتے, دنیا میں بھوک سے مرنے والے غریب افریقنوں کی اور دیگر قوموں کی فکر کرتے اور اقتصادی عدم توازن کو دور کرنے کی کوشش کرتے. اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ 1 بلین ہوتا کیا ہے. 25 ملین کا مطلب ہے 2.5 کروڑ. 2.5 کروڑ انسان پورا ایک سال عزت کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے تقریباً 1.5 بلین میں, 1.5 بلین میں. اور یہ جو 1 بلین روزانہ یہ موت برسانے پر خرچ کر رہے ہیں اور 1 بلین 9 مہینے زندگی بخشنے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے, اور وہ بھی 25 لاکھ آدمیوں کی زندگی. مجھے اس پر یاد آ گیا وہ قصہ, ایک دفعہ چرچل نے جارج لوائٹ کے پاس ایڈورڈ گرے کی سفارش کرتے ہوئے کہا ان کی تائید میں کہ آپ ان کو پوری بات نہیں سمجھ رہے, ان کا کوئی قصور تھا, وہ ناراض تھے, بڑے سخت گرم تھے اس کے خلاف. تو چرچل نے کہا کہ دیکھیں وہ ایسا انسان ہے ایڈورڈ گرے کہ اگر آج ناٹسی کوئی اس کے پاس آئے اور کہے کہ تم اگر اس پہ دستخط کر دو جو میں تجویز پیش کرتا ہوں, تو اس کے بدلے میں تمہیں سب کچھ تمہاری یہ بات کر مان لوں گا, وہ مان لوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, تمہاری جان بخشی ہوگی. جو کچھ بھی ہے اس نے بیان کیا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن کافی بہت بڑھا کر بتایا کہ اس کا, اس کی انگلستان سے وفا اور محبت کا اندازہ کریں کہ اگر وہ ناٹسی یہ پیشکش کرے تو وہ یہ جواب دے گا کہ میں اصولوں کے سودے نہیں کر سکتا, میں یہاں ان شرطوں پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں. لوئڈ جارج نے فوراً چرچل کو جواب دیا کہ میں ان کو گرے کو سمجھتا ہوں, اگر ناٹسی سمجھدار ہو اور وہ یہ شرطیں پیش کرنے کی بجائے یہ شرطیں پیش کرے کہ اگر تم یہاں دستخط کر دو ہماری مرضی کے مطابق تو بہتر, ورنہ جو تم نے گلیریاں پالی ہوئی ہیں میں ان کو مار دوں گا, تو وہ فوراً دستخط کر دے. یعنی توازن بگڑے ہوئے ہیں اور بڑی دیر سے بگڑے ہوئے ہیں. کتوں کی خاطر انسانوں کو ذلیل کیا جا سکتا ہے اور انسانوں کی خاطر اپنے مفادات کو قربان نہیں کیا جا سکتا. بس یہ ذمہ داری میں پورے شریک ہیں, اور ارتکاب جرم میں اگر آج حساب نہیں لیا جائے گا تو کل لازماً ان کا حساب لیا جائے گا. جو فوائد یا نقصانات ہوئے ہیں, نقصانات تو میں نے بیان کر دیے ہیں, لیکن کچھ اور بھی نقصانات ہیں اور فوائد بھی ہیں بعض. عراق کو تو یہ فائدہ پہنچا ہے کہ اس نے ایک بڑی طاقت کا تکبر توڑا ہے, اور جنگ میں جانے کی وجوہات میں ایک یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے اور بعض قابل مبصرین کی طرف سے کہ دراصل صدر بش اور امریکہ کو تو وہ جو پہلا کمپلیکس تھا ان کو, ویت نام کمپلیکس, وہ کھا گیا ہے. ویت نام میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ گزر چکا تھا. ویت نام میں امریکنوں نے اتنی بمباری کی ہے کہ عراق سے پہلے کہیں اتنی خوفناک بمباری نہیں ہوئی تھی, اور دیہات کے دیہات صاف کر دیے, اس قدر زندگی تلف کی ہے, اس قدر اقتصادیات کو برباد کیا گیا ہے کہ یک طرفہ ایسا ظلم انسانی تاریخ میں کم دکھائی دیتا ہے کہ پورے بڑے وسیع ملک پہ ہو رہا ہو. لیکن اس کے باوجود اس قوم کی عظمت کردار کو توڑ نہیں سکے, ان کے سر نہیں جھکا سکے. وہ قوم مرتی چلی گئی ہے اور لڑتی چلی گئی ہے, لیکن امریکہ کی خدائی کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر ان کا عزم ٹوٹا ہے, ان کا تکبر ٹوٹا, اور اپنا مقصد حاصل کیے بغیر ان کو ویت نام خالی کرنا پڑا. وہ جو ویت نام کی باتیں آپ سنتے ہیں ان میں بعض دفعہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید امریکن پبلک اوپینین, رائے عامہ, انسانی ہمدردی کی وجہ سے اپنی حکومت کے پیچھے پڑی ہے کہ اتنی جانیں تو نے وہاں تلف کر دی, اب دوبارہ نہ کرنا. ہرگز یہ بات نہیں ہے. ویت نام میں 1 کروڑ آدمی مر جائیں, امریکن پبلک اوپینین کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اتنی بھی نہیں ہوگی جتنی چند مرغابیاں مرنے سے ان کو ہوئی ہے. لیکن امریکن جانوں کی تلفی اور امریکن تکبر کو چیلنج کرنا, یہ ان کے لیے ایک ایسا عذاب, روحانی عذاب بنا ہوا ہے جو یہ ہضم نہیں کر سکتے تھے. بس اس جنگ کی وجوہات میں یہ سیاسی, یہ نفسیاتی پس منظر بھی ہے. امریکہ کی وہ جو اپنا تکبر کچلا ہوا دکھائی دیتا رہا ہے, آج تک یہ ان کا زخم ہرا ہے, آج تک یہ جلن سینے میں لیے پھرتے ہیں. تو ویت نام کا انتقام عراق سے لینا چاہتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہم عزم توڑیں گے اور پھر ہمیں ٹھنڈ پڑے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج 1 مہینہ گزر چکا ہے, آج تک تو یہ عزم نہیں توڑ سکے. اور جتنی صدام نے باتیں کی تھیں وہ سچی نکلتی رہی ہیں, جو انہوں نے بد ارادے دکھائے تھے یا تکبر کی باتیں کی تھیں وہ سب جھوٹی نکلتی رہی ہیں. مجھے یاد ہے صدر بش نے یا ان میں سے کسی ان کے ساتھی نے یہ کہا تھا کہ اس ویت نام کی کیا باتیں کرتے ہو, یہ ویت نام, اس کو ویت نام نہیں بننے دیا جائے گا. اٹ ول ناٹ بی ایئرز, اٹ ول ناٹ بی منتھس, اٹ ول ناٹ بی ویکس, اٹ ول بی ڈیز. ये जंग सालों जारी नहीं रहेगी, महीनों जारी नहीं रहेगी, हफ्तों जारी नहीं रहेगी, दिनों की बात है। और उसके बाद हमने सदर बुश को यह कहते हुए सुना, इट विल नॉट बी डेज, इट विल बी वीक्स रनिंग इनटू मंथ्स। तो आज का दिन वो है जिसके बाद रनिंग इनटू मंथ्स वाली बात हो जाएगी, लेकिन इस अगली बात ने पहली बात को झुठलाया है। और सदर सदाम जो बातें कहते रहे, उन्होंने शुरू में कहा था कि शुरू में तुम्हारा पल्ला गालिब होगा, तुम जो मर्जी करो, जितना मर्जी बम बरसा लेना हम पर, आखिर पर जब हम उठेंगे तो फिर हम अपना इंतकाम लेंगे। अब उस मोड़ पर पहुंचकर ये इंतकाम से डरे बैठे हैं, क्योंकि सारा इराक भी नाउज बिल्ला हलाक हो जाए तो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हजार लाशें वहां से अमेरिका पहुंचेंगी तो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन जो है वो डावाडोल होगी और उस पर जलजला तारी हो जाएगा। बस इसलिए ये अमन की कोशिशें हैं। और इस पहलू से सदर सदाम ने जो हिकमत अमली इस्तेमाल की है, बड़ी उम्दा और गालिब हिकमत अमली है। दुआ करते रहना चाहिए कि खुदा ताला अपने बंदों पर झूठे खुदा नाफिज ना होने दे। दुनिया में सबसे बड़ा दुख तौहीद के जख्म लगने का दुख है। अगर इसी तरह झूठे खुदाओं को खुदाई की इजाजत मिलती रही तो खुदा के वाहिद की इबादत करने वाले कौन आएंगे और कहां रहेंगे? इस दुनिया में तो नहीं फिर रह सकते। बस सबसे बड़ा खतरा तौहीद को है, खाने काबा को है, खाने काबा की अजमत को है, मोहम्मद मुस्तफा के खुदा की वादत को, तौहीद को खतरा है। खतरा उनके नाम को है, तौहीद को तो इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन खुदा की गैरत भड़काने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी किस्म के इल्तिजाएं की थी कि ऐ खुदा, आज इस बदर के मैदान में अगर तूने इन मुट्ठी भर इबादत करने वालों को, जो मेरे साथी और मेरे आशिक और तेरे आशिक हैं, इनको मरने दिया, लन तो बदा फिल अर्द अबदा, ऐ मेरे आका, इनके बाद फिर और कोई तेरी कभी इबादत नहीं करेगा। बस आज तौहीद की इज्जत और अजमत का सवाल है, और अहमदी इस बारे बार बात में सीना सपर है। और कामिल यकीन के साथ मैं आपको बताता हूं कि सारी दुनिया के अहमदी एक सफ के तौर पर, एक बदन के उज्व की तरह एक दूसरे से ताल्लुक रखते हुए तौहीद की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आज भी तैयार है, कल भी तैयार रहेंगे और आइंदा भी हमेशा तैयार रहेंगे। आपको याद होगा हजरत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि अगली सदी तौहीद की अजमत और क्याम और नाफिज करने की सदी है। और ये बिल्कुल दुरुस्त है, तौहीद को जो खतरे आज लाहक हुए हैं, दरपेश हैं, ये हमें तैयार करने के लिए दरपेश हैं, हमें बताने के लिए कि तुम कितनी बड़ी अजीम जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पैदा किए गए और खड़े किए गए। जो जंगी मकासद हैं और नफ्सियाती अवामिल इसके पीछे हैं, उनका तारीख से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। चूंकि मैं चाहता हूं कि आइंदा खुतबे में ये बात ख़त्म कर दूं, इसलिए आज का खुतबा थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, वरना फिर ये चौथे खुतबे तक बात चली जाएगी। एक पस मंज़र इस मौजूदा लड़ाई का या इसराइल के क़याम का ऐसा तारीखी पस मंज़र है जिसका मुसलमानों और ईसाइयों की तारीखी जंगों से है। आपको याद होगा कि सलीबी जंगें जो 1095 के लगभग शुरू हुई और 1190 में सलाहुद्दीन ने, सुल्तान सलाहुद्दीन ने, या 90 या 91 में फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया है, उसके बाद फिर ये छुड़ा नहीं सके, ये तकरीबन 200 साल तक जंगें इसी तरह होती रही हैं। इन जंगों में मुसलमानों ने पहल नहीं की, बल्कि यूरोप की कौमों ने 8 मरतबा तमाम ताकतों ने मिल मिलकर अरब इस्लाम मुसलमानों पर हमले किए हैं। कई दफ़ा इनके पल्ले भारी होते रहे, कई दफ़ा शिकस्त खाते रहे, लेकिन बिल आखिर मुसलमान फ़लस्तीन को इनके हाथों से बचाने में कामयाब हो गए, और वो ज़ख्म आज तक इनका हरा है और वो भूले नहीं। और उसका गहरा सदमा है कि इतनी बड़ी यूरोपियन ताकतें मिल मिलकर बार बार हमले करती रहीं, ریچرڈ دا لائن ہارٹڈ بھی گیا اور دوسرے فرانس کے بڑے بڑے جابر بادشاہ بھی گئے, جرمنی بھی شامل ہوا, بیلجیم بھی شریک ہوا, لیکن ان کی کچھ نہیں بنی. ایک تو وہ زخم ہیں جن کے دکھ ابھی تازہ ہیں, اور کچھ عثمانی سلطنت کے ہاتھوں جو ان کو بار بار زخم اٹھانی پڑی اور کافی یورپ کے بہت سے حصے پر وہ قابض رہے. یہ جو حصہ ہے یہ بھی ان کے لیے ہمیشہ تکلیف کا موجب بنا رہا ہے اور بنا رہے گا. میں آپ کو اس کے متعلق جو میں نے بعض باتیں لکھوائی تھیں یاد کے طور پر وہ معلوماتیں لکھنے والے بھول گئے ہیں. خیر, خلاصہ یہی ہے کہ ایک لمبا دور ہے ان کی صلیبی جنگوں کا اور سلطنت عثمانیہ کا کے عروج کا, خصوصاً سولومن دا میگنیفیسنٹ یعنی سلیمان اعظم کے زمانے میں جس طرح بار بار ان کو یورپین طاقتوں کو زخم پہنچی ہے, اس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ اسلام کے وہ اپنے لیے خطرہ سمجھیں, اور ان کے نفسیاتی پس منظر میں ہمیشہ یہ بات پس پردے کے پیچھے لہراتی رہتی ہے کہ جس طرح پہلے ایک دفعہ مسلمان ہمارے جارحانہ کاروائیوں کو, جارحانہ تو نہیں کہتے لیکن واقعتاً یہی تھیں, بڑی شدت سے رد کرتے رہے, آئندہ کبھی ان کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ اس طرح یہ اپنے مفادات کی ہمارے خلاف حفاظت کر سکے. ایک اور پس منظر بڑا دلچسپ اور گہرا اور بڑا دردناک ہے, وہ یہ ہے کہ جب تھیوڈور ہرزل نے پہلی دفعہ یہود کی ریاست قائم کرنے کا یعنی اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا منصوبہ پیش کیا, تو اس نے جو وجہ پیش کی وہ یہ تھی کہ ہم پر ہزاروں سال سے ظلم ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر یورپ میں جو مظالم ہو رہے تھے, اور فرانس میں اس سے پہلے ایک واقعہ ظلم کا ہوا تھا جب ایک یہودی کو ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا, ڈروفس نام تھا غالباً اس کا. اسی سلسلے میں ہرزل فرانس پہنچا آسٹریا سے, اور اتنا گہرا اس پر اس ظلم کا اثر ہوا کہ اس نے یہ تحریک شروع کی. تو وجہ یہ بیان کی گئی تھی فلسطین میں اسرائیلی حکومت کے قیام کی کہ ہم پر یورپ میں مظالم ہوئے. اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ظلم کہیں ہو رہے ہیں اور انتقام کسی اور سے لیا جا رہا ہے, یہ کیا حکمت ہے, اور فلسطین میں جانے سے ان پر مظالم کا خاتمہ کس طرح ہو جائے گا. لیکن واقعہ یہ ہے, اس بات میں یہودی یقیناً سچے ہیں, کہ عیسائی مغربی دنیا نے یہود پر ایسے ایسے دردناک اور ایسے ایسے ہولناک مظالم کیے ہیں کہ کم ہی دنیا کی تاریخ میں قوموں کی ایسی مثال ملتی ہو جن کو ہزار سال سے زائد عرصے تک اس طرح بار بار مظالم کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہو. اسی ضمن میں چند امور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو صلیبی جنگیں 1095 میں شروع ہوئیں, یہ فرانس سے شروع ہوئیں, اور فرانس کے ایک لارڈ بڑے جو جن کا نام میں نے لکھوایا تھا, بویوں جگہ ہے ایک فرانس میں, یہ مجھے یاد ہے کہ بویوں سے تعلق رکھنے والے وہ لارڈ تھے جنہوں نے آغاز کیا ہے, اور جب انہوں نے اپنی مہم شروع کی اور فرانس کے دوسرے بادشاہوں نے مل کر پہلی کروسیڈ کا انتظام کیا, تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے کچھ صدقہ بھی تو دینا چاہیے. تو اچھا, ڈبویاں کو یہ خیال آیا کہ سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقام لیا جائے اور تمام یہودیوں کو تہ تہ کر دیا جائے. پس جس طرح مسلمانوں میں قربانی کا رواج ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں پہ یا امور مہمہ میں پیش قدمی کرتے ہوئے پہلے کچھ صدقے دیتے ہیں, اس طرح اس عظیم مہم پر جانے سے پہلے انہوں نے نہ صرف یہ سوچا بلکہ واقعتاً فرانس میں اس طرح ظالمانہ قتل عام کروایا ہے یہود کا کہ کم ہی تاریخ میں اس طرح کسی نہتی قوم کے اوپر ایسا ظلم ہوا ہوگا. اور یہ اس کی صلیبی جنگ کا صدقہ تھا. اس کے بعد سے یہ رواج بن گیا اور 200 سال تک کے صلیبی جنگوں کے عرصے میں ہر جنگ میں جانے سے پہلے یہود صدقہ کیے جاتے تھے. تو جہاں تک ظلم کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے. پھر رد بلا کے طور پر بھی صدقہ دیا جاتا ہے, اس میں بھی یہود کو ہی صدقہ کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے بلیک ڈیتھ کا نام سنا ہوگا جو 1347 سے 1352 تک یعنی 14ویں صدی کے وسط میں یورپ میں پھیلی تھی, جو ایک نہایت ہی خوفناک طاعون کی وبا تھی, چین سے آئی اور رفتہ رفتہ مشرقی یورپ سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچی. اس وبا میں رد بلا کے طور پر انہوں نے یہود کا صدقہ شروع کیا اور بہت سی جھوٹی کہانیاں بھی ان کے خلاف گھڑی گئیں کہ ان کی نحوست ہے اور ساری بلا جو ہم پر وارد ہو رہی ہے یہ یہود کی خباثت اور نحوست کی وجہ سے ہے. اس لیے خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم نحوست کو تباہ کریں تو اس سے ہماری بلا ٹل جائے گی. چنانچہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ ان گنت تعداد ہے, بیان نہیں کی جا سکتی, معین اعداد شمار نہیں کہ کتنی تعداد میں یہود کو قتل کیا گیا یا زندہ اپنے گھروں میں آگ میں جلایا گیا. جو موٹے اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ 60 بڑی بستیوں سے یعنی 60 شہروں سے یہود کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا اور 140 چھوٹی بستیوں سے یہود کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا. یہ دوسرا انتقام ہے یہود سے عیسائی دنیا کا. اور تیسرا انتقام اور بہت سے تھے لیکن تیسرا بڑا انتقام ناٹسی جرمنی میں ان سے لیا گیا, جس کے متعلق اگرچہ اعداد و شمار کو سب محقق قبول نہیں کرتے لیکن یہود کا یہی اصرار ہے کہ 6 ملین یہود وہاں گیس چیمبرز میں مار دیے گئے یا اور مظالم کا شکار ہوئے, 60 لاکھ, اور یہ 10 سال کے عرصے میں ایسا ہوا ہے. تو اتنے بھیانک اتنے خوفناک مظالم تھے, اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو اپنا گھر دیا جائے, یعنی یہ دلیل تھی. اور ان مظالم سے دوڑ دوڑ کر یہ مسلمانوں کی پناہ میں فلسطین جایا کرتے تھے, یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے. اور یہ بھی ثابت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عروج کے دور میں یہود پر مظالم نہیں کیے. 2 دفعہ صرف فلسطین پر ایسا قبضہ ہوا ہے جہاں جان مال کی مکمل حفاظت دی گئی ہے اور کسی یہودی کو یا کسی عیسائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور ایک دفعہ سلطان صلاح الدین نے جب فلسطین پر قبضہ کیا ہے. اس کے سوا محققین یہ لکھتے ہیں کہ ایک بھی واقعہ ایسا نہیں جب فلسطین پر جابرانہ یعنی قبضہ ہوا ہو کسی حکومت کا کسی فوج کا اور قتل عام نہ کیا ہو. چنانچہ رچرڈ کو کر دولیاں یعنی لائن ہارٹڈ انگریز بادشاہ نے جب حملہ جب فتح کیا تو تمام یہود مردوں عورتوں اور بچوں کو اور مسلمانوں کو ذبح کروا دیا گیا, کوئی نہیں چھوڑا گیا. یہ اس قوم کی عدل کی اور انصاف کی اور رحم کی اور انسانی قدروں کی تاریخ ہے جس نے یہود کو مجبور کیا اور ہرزل کے دل میں خیال آیا کہ ہم امن میں نہیں ہیں. بس اگر امن میں نہیں تھے تو یہاں سے یا تو سارے بھاگتے, لیکن یہ کیا علاج ہوا کہ سارا یورپ اسی طرح اپنے قبضے میں بلکہ یہاں قبضہ بڑھا دیا گیا اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے دل میں جا بیٹھے. بس یہ کوئی علاج نہیں ہے, یہ تو ویسی بات ہے جیسے گدھے سے دولتی کھا کے کوئی اونٹ کی کونچیں کاٹ دے. عرب اونٹ کا نشان ہے اور دجال کا گدھا آپ نے سنا, بہت بڑا ظلم ہے, کوئی منطق اس میں نہیں ہے. عیسائیوں کے لیے, عیسائی طاقتوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ان فیصلوں میں ایک یہ بھی نفسیاتی پس منظر بن گیا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں بار بار یہود پر مظالم ہوئے. معلوم ہوتا ہے ہر ظلم کے نتیجے میں یہود کا چونکہ یہ تاریخی مسلک ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، وہ ضرور بدلہ لیتے ہیں. اس لیے ایک تاریخی سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کمزور قوموں کی طرح چھپ کر مخفی تدبیروں کے ذریعے بدلے لیتے ہوں گے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2000 سال تک یہ اپنی تاریخ بھولے رہیں اور اپنا مزاج بالکل فطرت سے نوچ کے نکال دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ وہ تاریخ ہمارے پاس محفوظ نہیں، کیا کیا کرتے تھے یہ پتہ ہے، کچھ الزام ان پہ ضرور لگتے تھے اور ان سے ظلم کیا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا. بس وہ مظالم جو ان پر ان سے کیے گئے ہیں وہ مغرب کو خوب یاد ہیں اور مغرب ان کے مزاج سے واقف ہے. شیکسپیئر کا شائلاک ان کے انتقامی جذبے کی ایک ہمیشہ کے لیے ایک ادبی تصویر بنا بیٹھا ہے. ایسے حالات میں ہو سکتا ہے کہ آغاز میں تو یہ خیال نہ آیا ہو، لیکن رفتہ رفتہ ان کی سوچوں میں یہ بات داخل ہو گئی ہو کہ یہود کو کا خطرہ اپنے سے دنیا اسلام کی دنیا کی طرف کیوں نہ منتقل کر دیا جائے اور اسے دوہرا فائدہ حاصل ہوگا. ایک وقت میں دو دشمن مارے جائیں گے. ایک لطیفہ ہے تو لطیفہ، لیکن بہودہ صاحب ہے اسی قسم کے مزاج کا لطیفہ ہے، کہ ایک لڑکی کے متعلق کہتے ہیں اس سے اس کے 3 دعوے دار تھے، 3 خواہش مند تھے اس سے شادی کرنے کے. ان میں سے ایک زیادہ ہوشیار تھا، وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا اور 2 آپس میں خوب لڑتے وڑتے تھے. تو کسی نے اس سے پوچھا، تم تو بڑے ہوشیار ہو، تم کوئی دلچسپی نہیں لے رہے؟ اس نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ایک کو دوسرے سے لڑا رہا ہوں اور نیت یہ ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے تو میں مقتول کے حق میں اس کے خلاف گواہ بن جاؤں. ایک قتل ہوگا، دوسرا پھانسی چڑھے گا، میدان میرے ہاتھ رہے گا. تو یہ لطیفہ ویسے تو لطیفہ ہی ہے، لیکن عملی دنیا میں ایک بھیانک جرم کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، کھیلا جا رہا ہے. اور آخری سازش یہی ہے کہ یہود کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے سے انتقام لینے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے استعمال کرتے رہو، اور یہود کا غصہ جو ہمارے خلاف ہے وہ مسلمانوں پر اترتا رہے گا. لیکن جیسا کہ میں آئندہ بیان کروں گا، یہ بڑی سخت بے وقوفی ہے مغرب کی، وہ دھوکے میں ہیں، وہ دھوکہ کھائیں گے اور اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ ہم کیا غلطیاں کر بیٹھے ہیں جب یہود کلیت ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے. آئندہ میں بعض مشورے دوں گا مغربی طاقتوں کو اس صورتحال میں اس گند سے نکلنے کے لیے جو وہ جس میں مبتلا ہو بیٹھے ہیں، اور واقعی دنیا میں قیام امن کے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے. اور پھر یہود کو مشورہ دوں گا کہ تم اگر ان باتوں سے باز نہیں آئے گے تو قرآن کریم نے تمہارے لیے کون سا مقدر پیش کیا ہے، اور اگر تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے ان نصیحتوں سے تو اس مقدر سے تم بچ نہیں سکتے پھر. اور تیسرا، عربوں اور مسلمانوں کو مشورہ دوں گا انشاءاللہ کہ اس نئی بدلتی ہوئی دنیا میں تمہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کون سی غلطیاں کر بیٹھے ہو جن کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے، اور آئندہ کے لیے کیا لائے عمل ہو. اور چوتھا، مختلف دنیا کی قوموں کو مشورہ دوں گا کہ کس طرح جھوٹے خداؤں سے آزادی کے لیے ایک معقول اور پرامن جد و جہد کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جاہلانہ جذباتی باتیں ہیں کہ انگریز سے نفرت کرو، امریکہ سے نفرت کرو، یہ ہیں ہی پاگلوں والی باتیں. نفرت کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکی دنیا میں. اعلیٰ اقدار کامیاب ہوتی ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کامیاب ہوا کرتی ہے، اور خلق عظیم کی سیرت ہے. مسلمان اگر اس سیرت کو اپنا لیں تو سب دنیا کے لیے ایک عظیم الشان نمونہ بنے گا، اور وہ ایک ایسی سیرت ہے جو مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کی گئی. کوئی دنیا کی طاقت سیرت محمدی پر غالب نہیں آ سکتی. بس اس انصاف کی سیرت کی طرف لوٹو، اس نمونے کو اختیار کرو، تو پھر انشاءاللہ ساری دنیا کے مسائل طے ہو سکتے ہیں اور وہ حقیقی انقلاب نو آ سکتا ہے جسے ہم اس دنیا میں خدا کی عطا کردہ ایک جنت قرار دے سکتے ہیں. اگر نہیں تو اسی طرح یہ لڑتے مرتے رہیں گے، اسی طرح دنیا ابتلاؤں اور فسادوں میں مبتلا رہے گی. لیکن اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جو ہیں. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.